انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. پہلی یہ کہ جو ہے یہاں جب بھی آپ تشریف لائیں کوشش کیجیے موبائل فونز آف ہوں کیونکہ یہ بڑی ڈسٹریکشن کا باعث بنتے ہیں. دوسرا جو ہے کھانے کی چیزیں نہ لائیں, پانی اپنا لے آئیں کوئی بات نہیں لیکن کھانے کی چیزیں نہ لائیے, اس کے بعد جو ہے وہ پورا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے واش روم پیچھے بنے ہوئے, وضو خانے پیچھے, کوشش کیجیے باوضو رہیے, وضو کر کے بیٹھیے. اسی طرح انشاءاللہ قرآن کے مصحف یہاں اویلیبل ہوں گے مصحف, اور آپ جو ہے یہیں سے قرآن لے کر ٹیکسٹ فالو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے کہنی تھی. اسی طرح جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ یہاں 8:15 بجے عشاء کی نماز ادا کی جائے گی, اور پھر کوشش ہماری ہوگی کہ 8:30 سے 8:35 کے اندر ہم سیشن کا آغاز کر دیں. 45 منٹ کا سیشن ہوگا, پھر 12 رکعت تراویح ہم پڑھیں گے, پھر دوسرا سیشن 45 منٹ کا ہوگا, پھر 8 تراویح پڑھیں گے. تراویح ہمارا انشاءاللہ 11:15 تک ہم انشاءاللہ یہ ختم کر دیا کریں گے پروگرام. ٹھیک ہے جناب, اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و خواتین, آج سے تقریباً 1450 سال قبل جس وقت ہم جس ہجری سن میں سے وقت گزر رہے ہیں, یہ 1428 ہے, اس سے بھی تقریباً 13 سال پہلے رمضان کی ایک رات تھی جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب جو ہے 23 برس کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں یہ مبارک ساتھ عطا فرما رہا ہے, اور یہ مبارک بنی قرآن کی نسبت سے اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی ان 3-3 ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سلسلے میں میں اور آپ یہاں جمع ہیں کہ اللہ کی اس عظیم کتاب کو سمجھنے کا کچھ نہ کچھ جو ہے معاملہ ہو سکے. اب تو یہ ہے کہ ایک ایک آیت کو پڑھا جائے سمجھا جائے, لیکن یہاں ہم دورہ خلاصہ مضامین قرآن کر رہے ہیں. یہ پروگرام ٹائم لمیٹڈ ہے, اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ آیتیں آ جائیں, ورنہ اہم مضامین جو بھی ایک پارے میں ہوں گے انشاءاللہ ان سے ہم گزریں گے. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے قرآن کے پیغام کے ساتھ بسر ہوئی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے مختلف فیزز ہیں جس میں قرآن ہی کی اس دعوت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اور دن رات کی انتھک محنت کے بعد قرآن کے اس نظام کو آپ نے غالب کیا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے, پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر آدمی خود عمل کرے, پھر یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے, اور پھر یہ کہ اس کے احکامات کے مطابق ایک نظام غالب کر کے دکھائے. اور آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں بسر کیے, اور قرآن کی یہ دعوت عام تھی. پھر جو ہے وہ ہجرت کا معاملہ ہوا, اور یہ آج سے 1428 سال پہلے کی بات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور وہاں 10 سال ہیں جو آپ نے گزارے. لیکن یہ قرآن کی پوری دعوت میں عظیم قربانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وربل پرسیکیوشن کا زمانہ ہے, ابتدائی 3 برس, اور وہ لوگ جو آپ کو الصادق الامین کہتے تھے وہی الساحر, مجنون, شاعر اور جادوگر اور کیا کیا کہنے لگے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بھی آپ کی دعوت نہیں رکی, تو شدید تشدد ہے جو آپ کے ساتھ بقا کیا گیا. آپ کے رستے میں خاردار کانٹے بچھائے دیے جاتے, آپ کے کھانے پینے کے برتنوں میں غلاظت ڈال دی جاتی, اور آپ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی رکھ کے آپ کے اوپر رکھی جاتی اور یہاں تک کہ آپ کی گردن میں چادر ڈال کر اسے بتا گیا کہ آپ کا سانس گھٹنے لگا, آپ کے باہر آ گئی, بڑی مشکل سے جو ہے اسے جو ہے چھٹکارا حاصل ہوا. اسی طرح پھر اگلے 3 سال جو ہے وہ پھر آپ کے پورے خاندان کا سوشل بائک واٹ کیا گیا اور بائک واٹ اتنا شدید تھا کہ نہ کچھ خریدیں گے نہ بیچیں گے اور کوئی رشتہ ناطا نہیں رکھیں گے اور نہ ہی جو ہے بات چیت کریں گے. یہ بھی تقریباً 3 سال چلا ہے. یہاں تک کہ نوبت ایسی آ گئی کہ پانی میں چمڑے کو ابال کر استعمال کرنا پڑا اور پتے جو ہے وہ ابال کر جو ہے بھوک اور پیاس مٹانی پڑی. اگلا سال عام الحزن کہلاتا ہے. حضرت ابو طالب اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ طائف گئے. طائف کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے, لیکن پھر اللہ نے کھڑکی کھول دی اور مدینہ سے چند افراد آئے وہ اسلام لے آئے اور انہوں نے پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی. آپ ان کی دعوت پر اللہ کے حکم پر پھر مدینہ تشریف لے گئے, لیکن مدینہ میں بھی کوئی راحت نہیں میسر آ گیا. وہاں ہمیں پتہ ہے ایک طویل سلسلہ ہے جنگوں کا. سن 2 ہجری میں پہلی جنگ جنگ بدر کا معاملہ ہوا. اگلے سال جنگ احد اور احد میں تو آپ کے اوپر جو قیامت ڈھائی گئی ہے ہم سب چلنے ہیں. آپ کے دندانے مبارک جو ہے شہید ہو گئے, آپ کا چہرہ پورا خون سے لہو لہان ہو گیا اور اتنا خون بہا ہے کہ آپ کا غسیل تاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کے گر گئے اور یہ افواہ عام ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے بعض اللہ. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل جنگوں کا سلسلہ ہے اور بالآخر سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ پھر عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو گیا اور دین غالب ہو گیا. اور اس کے بعد پھر غلبہ تبوک ہے, یعنی آپ نے پھر خود اپنے ہاتھوں سے بین الاقوامی دین کے غلبے کا بھی آغاز کرا اور رومن جو اس وقت کی سپر پاور تھی جن کے پاس لاکھوں کی فوجیں تھے ان سے آپ مقابلے کے لیے تشریف لے گئے. اور پھر اگلا سال حجت الوداع چلاتا ہے آپ کا آخری حج, اس میں آپ نے ہیومن رائٹس کا میگنا کارٹا جو ہے دھیان کروایا اور پھر اگلے سال آپ کا انتقال ہو گیا سن 11 جو ہے ہجری. تو یہ مختصر سیرت, لیکن سیرت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سیرت ہی کے یہ موقع ہیں جن پر قرآن نازل ہو. وہ قرآن جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی قرآن کہلاتا ہے, مکی صورتیں اس میں آتی ہیں. اور جب آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ اس کے بعد جو قرآن نازل ہوا ہے وہ مدنی قرآن کہلاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ان محنتوں کو جو ہے صحابہ کرام نے جاری رکھا. جیسے ہم نے سمجھا تھا حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے شہادت بھی لی. آپ نے فرمایا اللہ بلغت لوگوں, کیا میں نے تم تک نہیں پہنچا دیا؟ اور تمام صحابہ کرام 1 لاکھ سے زیادہ وہاں موجود تھے, ان سب نے یک بارگی کہا کہ انکا قد بلغت و ادیت ما نصحت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا, حق نصرت و خیر خواہی ادا کر دیا. پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد, اللہ تو بھی گواہ ہے, یہ مان لیا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا. پھر آپ نے وہ حکم دیا جو اب میری آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ نے فرمایا پل جو بل لگے چاہے تو غائبہ سب پہنچائیں جو موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں ہے. تو اس طرح یہ جو دین کی دعوت و تبلیغ اقامت کی جدوجہد کی ذمہ داری ہے اب یہ میرے آپ کے کندھے پر, خواہ ہم اسے سمجھے یا نہ سمجھیں, لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرمین شریفہ ہیں اتنے مقدس مقامات, لیکن وہ وہاں ٹھہرے نہیں ہیں, پوری دنیا میں پھیل گئے اور جہاں تک ان کے بس میں آئے اللہ کے دین کو لے کر پہنچے. ابھی آپ کے سامنے ایک اوقات کی شکل میں یہ اسلامی دنیا نظر آ رہی ہے, گرین سے جو آپ کو چیلی ریاض نظر آ رہے ہیں, یہ جو ہے اسلام کے زیر جو ہے سرپرستی یہ علاقے تھے. گویا 3 کانٹیننٹ تک یہ اسلام پھیل گیا تھا, پورا جو ہے سینٹرل ایشیا, پھر جو ہے ایسٹ ایشیا پورا, اور یہ افریقہ کی جو ہے اچھی خاصی جگہ, یہاں تک کہ یورپ میں بھی اوپر تک جو ہے وہ اٹلی تک جو ہے اسلام کی دستک پہنچ گئی تھی. لیکن آج یہ بالکل سکڑ کر کچھ حصوں تک رہ گیا اور دین پورا باقی بھی نہیں ہے. اب تو محض ہمارے نام رہ گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن اس میں کیا اسلام ہے ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب اسلام کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا, اور قرآن کی رسم الخط کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا. لوگ پڑھتے ہوں گے لیکن سمجھیں گے نہیں کیا کہا جائے. تو وہی معاملہ آج ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسلام کی اس دولت کے لٹ جانے, وہ مذہب جو بڑی شان سے نکلا تھا اور دنیا میں پھیلا تھا, آج غریب الوطنی سے گزر ہے, لیکن اس کا احساس بھی ہمیں نہیں. علامہ اقبال نے نوحہ کہا تھا واہ لاتانی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے بائے ناچانی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. تو ایک تو کارواں وہ ہے جو لٹ جائے, لیکن وہ احساس ہوتا ہے لٹنے کا, پھر محنت کرتا ہے اپنی لٹی ہوئی دولت حاصل کر دیتا ہے. ایک کارواں وہ ہے جو لٹ چکا ہے لیکن اسے احساس بھی نہیں ہے کہ وہ لٹ گیا, تو وہ کیا اسٹرگل کرے گا. یہ حال آج میرا آپ کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے چند اشعار ہیں, پھر ہم ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں قرآن کی کا مطالعہ. فرمایا وہ جان حیات کون مکان, وہ روح نجات انسان, وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی کا, وہ فقر کا پیکر جس کے قدم چھوتا ہے شکوہ سلطان, ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر جب ان کی حقیقت پہچان, احساس خطا کی پلکوں سے آنسو بن کر گر جاتا ہوں, کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تعلق عطا فرمائے. اور یہ کھوری ہوئی جو ہمارا معاملہ ہے, آپ کو پتا ہے خلافت کا جو ایک ادارہ تھا جو پورے مسلمانوں کے بہبود کا تحفظ کرتا تھا, 1924 میں ورلڈ وار ون کے بعد جو ہے ختم کر دیا گیا, اور مسلمانوں کی تزئین ریاست کے حصے وکرے ہو گئے. ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے, اگر فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے, عراق میں ہو رہا ہے, تم اپنے پاکستان کو دیکھو اور خود جوائنٹ یونین بنا رہے, اور وہی جو اتحاد پہلے مسلمانوں کا تھا وہ آپس میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کم سے کم ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے, تاکہ ہم دوبارہ جس مقصد کے لیے سمت کو پیدا کیا گیا ہے وہ ہم اسے پورا کر سکیں. اور یہ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے استعاذہ یا تعوذ سے. یہ کلمہ ہے جس کی تعلیم دی گئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھنا یہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا حکم ہے قرآن. سورہ نحل آیت نمبر 98 وہاں الفاظ ہے فیضا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کی پناہ جو ہے وہ پکڑ لیں شیطان مردود سے. تو یہ حکم ہے جس کی وجہ سے علماء کرام میں سے اکثریت جو ہے اسے واجب مانتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے جو ہے تعوذ پڑھا جائے. اب یہ قرآن میں اس کے الفاظ ایک جگہ پہ یہ کلمہ نہیں بنتا, لیکن مختلف آیتوں میں یہ الفاظ جمع ہو جاتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ کیا آپ ان سے وضاحت کرتے ہیں, یہ گائے کو ذبح کرنے کا جو حکم دے رہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں کسی بات کروں, تو اعوذ باللہ وہاں آ گیا. اسی طرح سورہ حمیم سجدہ کے آیت نمبر 36 میں الفاظ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور جب پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوک فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ جو ہے وہ پکڑ لیں, وہ اختیار کر لیں, اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہ تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. تو اعوذ باللہ اوپر والی جو ہے آیت میں آ گیا, اور شیطان میں نے شیطان رضیم جو ہے میں نے شیطان یہ اس آیت میں آ گیا. بہرا اسی طرح تسمیہ یہ دوسرا کلمہ ہے جو قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اس کا حکم سورہ علق پہلی آیت میں اقرا بسم ربک الذی خلق, آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اور یہ پورا کلمہ قرآن میں شامل بھی ہے, گویا یہ ایک آیت بھی ہے. سورہ نمل آیت نمبر 30 میں الفاظ ہیں انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے شک یہ خط جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے, اور بے شک یہ کیسے شروع ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے وقت تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا سنت ہے, تعوذ پڑھنا واجب, تسمیہ پڑھنا بسم اللہ پڑھنا یہ سنت مانا جاتا ہے. آئیے جناب پہلی سورت جو قرآن کی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, اس کا پہلے جو ہے ہم کچھ فضائل سمجھ لیتے ہیں. اس سورت کے کئی نام ہیں آپ کو احادیث میں ملیں گے. فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کو شروع کرنے والی سورت, افتتاحی سورت, دا اوپننگ سورہ آف قرآن. اسی طرح اسے جو ہے اس کا لقب ہے اول ما نزل یعنی پہلی سورت جو نازل ہوئی. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے پانچ آیات نازل ہوئی سورہ علق, پھر سورہ قلم کی 10 آیات نازل ہوئی, پھر سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی 7 آیات نازل ہوئی, لیکن جو ہے اس کے بعد پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ. اس طرح یہ اول ما نزل پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی. اسی طرح سورت کا نام سورت الصلاۃ بھی ہے, اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں صرف اس سورت ہی کو نماز کہا گیا, انشاءاللہ اسے بھی ہم آخری میں حدیث کو پڑھیں گے. اسی طرح سورت کے نام ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں, ام القرآن اور قرآن عظیم بھی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ سورت میں قرآن کا خلاصہ ہے, اس کے کل مضامین یہیں سمجھ کے آتے ہیں. اسی لیے اس سورت کو سورت المناجات بھی کہتے ہیں. اس میں ایک دعا ہے جو انسان کی فطرت کی آواز ہے, اور یہ دعا ہے جس کا جواب باقی پورا قرآن. ایک بندہ مومن اپنے خدا کو پکارتا ہے, اس سے التجا کرتا ہے, اس کا جواب پوری جو ہے وہ قرآن کی صورت میں آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اسی طرح سورہ حجر آیت نمبر 87 میں ان آیات کو سبم من المتانی کہا گیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً ہم نے آپ کو صاف دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا کیا. اور ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ وہ سورت ہے جس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, اور نہ ہی قرآن, اس کی نظیر کوئی موجود ہے. اور یہی ہے سب و من المثانی, اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا. تو یہ سورت جو ہے یہ قرآن عظیم بھی اس کا نام. آپ نے دیکھا کہ ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے, سات آیات دہرائی جاتی ہیں بار بار. اب ابوالکلام مرحوم نے جو ہے بڑا عمدہ جو ہے بیان کیا ہے اگر اس آیات کی تجزیہ رکھا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس آیات میں کل جو ہے وہ آپ دیکھیں سات آیات ہیں, تین آیات کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی, اور آخری تین آیات کا تعلق ہے انسان سے, انسان کی ضرورت, اس کی احتیاط کا بیان, اور درمیانی جو چوتھی آیت ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہوئی. تو بڑی منصفانہ اس آیت کی, اس سورت کی آیات کی بھی تقسیم ہے, تین آیتیں اللہ کا ذکر, تین آیتیں بندے کی ابدیت کا ذکر, اس کی ضرورت, اور درمیانی آیت جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بنی. اب آئیے پہلی آیت ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں پہلی آیت میں اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق اس کا ذکر ہے, اور یہ ابتدائی تعلق, پہلا تعلق جو بندے اور انسان کے درمیان ہے وہ ہے شکر کا جذبہ. چنانچہ الفاظ ہے الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب آپ دیکھیں ہم کچھ نہیں کہ اللہ نے ہمیں وجود دیا, وہ چاہتا تو کیڑا مکوڑا بنا دیتا, اس نے انسان بنایا. تو اکثر و بیشتر ہمیں جو ہے وہ صحت دی, تندرستی دی, دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیتیں دی, پھر وہ جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں دی جنہیں استعمال کر کے ہم روزگار کماتے ہیں, پیسے بناتے ہیں, اور پھر اس نے وہ رشتے داریاں دی جن کے ساتھ ہم سکون جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں, اور یہ ساری کائنات کی چیزوں کا ہمارے لیے مسخر کر دیا. تو یہ وہی اللہ جو ہے ہم کے لائق ہے. اور جب بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اصل میں تعریف کسی مصنوعات کی نہیں ہوتی بلکہ اس کہانی کی ہوتی ہے. ایک بہت خوبصورت پینٹنگ آپ نے دیکھی, آپ تعریف کرتے ہیں کہ بہت عمدہ پینٹنگ ہے, تو اصل میں وہ تعریف اور پینٹنگ کی نہیں, وہ اسے پینٹ کرنے والے کی. تو اس کائنات میں جب بھی کسی کی تعریف ہوتی ہے تو اصل میں اللہ کی تعریف ہے. اور انسان جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے. اور اسی کی طرف قرآن مائل بھی کر رہا ہے, اور بار بار آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے کیا اور اس کی ذات کتنی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس کا ادراک عطا فرمائے. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے گی. تو یہ اللہ کے نام سے بڑھ کر, اس کی ہم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی شکر کی جائے. اسی شکر اور حمد کے ترانے کے ساتھ یہ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ وقفے وقفے سے یہ ترانہ دہرایا گیا. اور آگے جو ہے سورہ کہف, سورہ انعام کی جو ہے ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے, پھر آگے چل کے سورہ کہف کی ابتدا جو ہے الحمد سے ہو رہی ہے, پھر سورہ سبا کی ابتدا الحمد سے ہو رہی ہے. تو تقریباً متوازن وقفوں سے جو ہے یہ الحمد کا ترانہ اس سے سورتوں کا آغاز ہو رہا ہے. اب آگے جو تین آیتیں آ رہی ہیں اسے ملا کر وہ صفات باری تعالیٰ کی, اس میں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے. اور وہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل تعریف کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, اور جو رحمان ہے, رحیم ہے, اور بدلے کے دن کا مالک ہے. تو یہ اللہ کی صفات ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا, تربیت کرنے والا. امام رابع اصفہانی کہتے ہیں انشاء و شعین حالن فحالن الی حد تمام, کسی چیز کو رفتہ رفتہ اس کے جو ہے بالکل چیز تک لے جانا, کلائمیکس تک پہنچا دینا, یہ ہستی جو یہ کام کرنے والی ہے وہ رب ہے. تو اس کائنات میں ہر چیز کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی طرح عالم نکلا ہے علامہ سے, جاننا, اور اسی میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں علامت. تو یہ کائنات اصل میں اللہ کی علامت ہے, نشانی ہے. اب اللہ ہمارے حواس سے تو بہت دور ہے, لیکن اس کی یہ نشانیاں جو ہے طرف موجود ہیں, جو گویا پوائنٹرز ہیں جو اللہ کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں. آپ معمولی سے پتے کو دیکھ لیں, اور بڑے سے بڑے سورج ستارے کو دیکھ لیں, ہر چیز اپنے حال سے بتا رہی ہے کہ اسے پیدا کرنے والا بہت بڑی شخصیت کا حامل ہے. تو بڑا یہ فکر آپ کو روایات میں ملے گا, وفی کل شیء لہ آیۃ, یعنی ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے. فدل ذلک علی انہ واقف, اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. آپ ایک چھوٹا سا پھول دیکھ لیں یا بڑا پہاڑ دیکھ لیں, ہر چیز اللہ کی جو ہے وہ اس کی طرف نشانی ہے. اسی طرح جب کسی کی تربیت کی جاتی ہے تو اس میں بعض دفعہ تفسیر کا شفقت کا انداز ہوتا ہے, اور بعض جگہ جو ہے وہ تعدیب کا اور انذار کا انداز ہوتا ہے, ڈرانا شوق جلانا. تو آپ کو اس صورت میں بھی ملے گا الرحمن الرحیم میں اللہ کی شفقت کا جو ہے معاملہ ہے, دونوں رحمت کے جذبے سے بنا ہے. اللہ امین کا جذبہ یعنی اس میں مادہ ہے. اور رحمان رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان کہتے ہیں ایسی رحمت کو جس میں بڑا جوش اور خروش, اور رحیم کہتے ہیں ایسی رحمت کو جو مسلسل ہو اور دائمی ہے. اب یہ سمجھ آتا ہے ایک مثال سے, مثلا فرض کریں کہ آپ روڈ پہ کھڑے ہیں اور وہاں ایک اسکوٹر سوار جا رہا تھا اپنی بیوی بچے کے ساتھ, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیوی شوہر مر گیا, اب چھوٹا سا بچہ ہے جو وہاں رو رہا ہے سڑک کے کنارے. یہ منظر دیکھ کر ہے انسان کے دل میں جو ہے ایک رحمت کا مادہ پیدا ہو, آدمی کا دل ہوتا ہے کہ فوراً لپک کر اس بچے کو اٹھا دو. تو یہ جو کود کر ایک رحمت کا جذبہ آتا ہے, یہ ہے رحمان. اور پھر لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ گھر لے جاتے ہیں تو بعد میں کیس توڑتے کہ کیا مصیبت تھی کہ میں جو ایسے لے آیا, ویسے ہی تین چار بچے انہیں میں اتنے بکیڑے ایسے کیوں لے آیا. لیکن اگر وہ جو رحمت کا مادہ تھا وہ مسلسل ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ صرف وہ کہلائے گی رحیم. تو اللہ تعالیٰ میں یہ رحمت کا مادہ بہت عروج پر ہے, اور اس میں تسلسل بھی ہے, دوام بھی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رحمان کی صفت دنیا کے لیے, یہ عام الرحمہ ہے, یہاں کافر ہو مسلم ہو وہ ہر ایک کے لیے اللہ کی رحمت موجود ہے. لیکن یہ جو رحیم ہے یعنی مسلسل اللہ کی رحمت, یہ کس کے لیے خاص ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے. اور یہ تام الرحمہ ہے یعنی رحمت کا اتمام, اور یہ رحیم الآخرہ اسی لیے اللہ کو کہا جاتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق کون رہے گا؟ جو اس کی فرما برداری کرنے والا ہو. تیسری آیت میں اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے مالک یوم الدین, وہ اللہ مالک ہے بدلے کا دن, بدلے کے دن کا. تو وہاں تفسیر تھی کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, یہاں انذار ہے کہ دیکھو اس کی نافرمانی نہیں کرنا, بدلے کے دن کا مالک بھی ہوئی, تمہارے گناہوں پر جو ہے سزا بھی دے گا. تو مالک تو اللہ آج بھی ہے, لیکن آج کچھ مجازی طور پر ہم بھی جو ہے ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ گاڑی ہماری ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ کپڑے میرے. حقیقت میں ہم اس کے مالک نہیں ہیں, اس کا مالک بھی اللہ ہے. یہ اللہ نے ہمیں آریتن امانتن دیا ہے صرف استعمال کے لیے, لیکن ہم یہاں دعویٰ کرتے ہیں ملکیت کا. لیکن قیامت کے دن جو ہے حقیقی مالک بھی اللہ ہی ہوگا, اور مجازت ملکیت بھی اسی کے پاس ہوگی, کوئی جو ہے مجازی مالک بھی نہیں ہوگا. دین کے ویسے لغوی معنی بھی بدلے کے ہوتے ہیں. تو بدلے کا دن یعنی جس دن اللہ کے فرما برداروں نافرمانوں کو بدلہ دیا گیا. چوتھی آیت, اور یہ تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا. اب یہ چوتھی آیت جو ہے بندوں اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ برابر برابر ہے. اب بندوں کا اس میں دعویٰ اور دعویٰ اور عہد کا ذکر ہے, اور یہ اصلاح عمل پہلے اصلاح جو ہے وہ نظریہ تھی, ایمان کی اصلاح تھی کہ اللہ کیسا ہوتا ہے اس کا تعارف کرایا. اب عمل کی اصلاح ہو رہی ہے, اور الفاظ اییاک نعبد واییاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو رہے ہیں. ابھی تک غائب کا صیغہ تھا کہ وہ اللہ جو ہے تمام جہانوں کا مالک ہے, رحمان رحیم ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. اب اس طرح بات ہو رہی ہے جیسے اللہ سامنے ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز کیا ہے؟ مومنین کے لیے معراج ہے. اور یہ معراج کا معاملہ اس لیے کیونکہ ہم اس میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں, صرف تجھی سے مانگے. تو دوسری چیز یہ کہ اس آیت میں صرف کی جڑ کٹ جاتی ہے, اس کی نفی ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے اور تیری سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, اور صرف تجھی سے مدد مانگتے اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو یہ اصل میں اس کے اندر وزن ہے جو بحث ترجمے سے حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح اس میں تیسری چیز ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے جو میں اور آپ ہر حرکت میں اللہ سے کہہ رہے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اطاعت، فرما برداری. لیکن اگر ہم نماز کے بعد جو ہے اپنے نفس کی پیروی کریں، شیطان کی جو ہے وہ اطاعت کریں، یا بگڑے ہوئے معاشرے، بگڑے ہوئے نظام کا حصہ بنے اور اسی کی مرضی پر چل رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، پھر اپنے نفس کی یا شیطان کی یا بگڑے ہوئے معاشرے کی اطاعت ہوگی. تو اصل میں عبادت یہ ہمارا دعویٰ ہے جو ہر حرکت میں کر رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں. اسی طرح یہ ایک وعدہ بھی ہے، کیونکہ مضارے کا سیغہ ہے، اس کا ترجمہ مستقبل میں بھی ہوتا ہے. اگر مستقبل میں ترجمہ کیا جائے تو میں اور آپ کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، یعنی صرف تیری اطاعت کریں گے محبت کے ساتھ، اور صرف تجھی سے مدد مانگیں. تو یہ بڑے غور کا مقام ہے، اور یہ اصلاح عمل بھی ہے. عملی بات یہی ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت صرف گھر میں نہ ہو، دفتر میں بھی اللہ ہی بلا، اور بازار میں بھی اللہ بلا، اور پارلیمنٹ میں بھی اللہ کی مرضی چلتی ہے، تو یہ پھر تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. ورنہ صرف مسجدوں میں تو ہم اللہ کے آگے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور باہر نکلتے ہیں جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں بس ہم ہی بڑھیں، جو ہم چاہیں گے وہ کریں. اسی طرح آگے اسی میں الفاظ ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو نَسْتَعِينُ جو ہے وہ اعانت سے بنا ہے، یعنی تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد کس نے؟ ہر کام میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی کیا کرو؟ اللہ سے مانگو. تو معمولی سے معمولی کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، کسی پکارنا چاہیے، کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سے. تو یہ اصلاح عمل کا معاملہ ہے، یہی چیزیں دین ہے. اگر یہاں پہ ہم اللہ کی نہیں سن رہے تو پھر تو وہ محض ہمارا گمان ہے، خیال ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. پریکٹیکلی تو عبادت اس کی ہو رہی ہے جس کا کہاں مانا جائے. آخر کی تین آیتوں میں بندے کی احتیاط کا ذکر ہے. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی جنہوں نے اپنی راہ کو گم کیا. تو ہدایت جو ہے وہ منزل مقصود ہے. امام راضی الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کا ترجمہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی منزل مقصود، منزل مقصود کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. تو اس کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، یہ ہدایت. تو اب ہدایت کی تین قسمیں، یہی آپ اشارہ کر دینا، بتا دینا، یا دکھا دینا، یا ہاتھ پکڑ کر لے جانا. میں آپ سے پوچھوں کہ جناب یہاں سے جو ہے وہ مین روڈ کہاں پر ہے، تو آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے بتا دیں. دوسرا مجھے باہر نکل کے اشارہ کر دیں بھائی وہاں پر ہے، کیا میرا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جائے مین روڈ پر، کیا یہ ہے مین روڈ. تو اصل میں جو بندہ یہاں دعا کر رہا ہے وہ تیسرے درجے کی ہدایت کی کر رہا ہے کہ اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے رستے تک پہنچا رہا ہے. اب یہ ہدایت کا انسان محتاج ہے انڈیویجول لائف میں بھی اور کلیکٹو لائف میں بھی. اب یہ تو آدمی اپنی عقل سے پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے اور آخرت ہے، حساب کتاب ہونا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ معاملات کس طرح ہوں گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، اللہ کو کیا چیزیں پسند ہیں، اللہ کو کیا چیزیں نا پسند ہیں. تو وہ آ کر رسول بتاتے ہیں، کسی کو ہم ہدایت کہتے ہیں، کسی کو وحی کہتے ہیں، کسی کو ڈیوائن گائیڈنس کہتے ہیں. اسی طرح کلیکٹو لائف میں بھی آج ہی انسان کے مسائل، مرد اور عورت میں کیا توازن و حقوق و فرائض کا، عورتوں کو موقع دیا جائے وہ مردوں کا استحصال کریں گے، مردوں کو موقع ملتا ہے وہ عورتوں کا خیال نہیں رکھتے. اسی طرح سرمایہ اور محنت میں کیا بیلنس، سرمایہ دار قانون بناتے ہیں تو مزدور کا استحصال ہوتا ہے، مزدور کو موقع مل جائے وہ سرمائی کو جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالتا. اسی طرح عوام اور حکومت کے درمیان کیا کرنا، عوام چاہتے ہیں آزاد ہو، کم سے کم کہہ دیں، حکومت چاہتی ہے ایک ایک آدمی کا پتا ہو، اور زیادہ سے زیادہ اسے نچوڑا جائے، ٹیکس کیا جائے. تو ان کے درمیان توازن کیا ہے وہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح آخری دو آیات، اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، گویا صراط مستقیم صرف قرآن سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے اخلاص کے طریقے کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن اور صحیح احادیث، اخلاص کا رشتہ، تو جو ہے یہ دونوں ملتے ہیں تو صراط مستقیم پھر واضح ہوتا ہے. کتاب اللہ اور رجال اللہ، اس کے مجموعے کا نام ہے صراط مستقیم، ہے اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اب یہاں چند چیزیں اور اس بارے میں، اس آخری آیت کے بارے میں سمجھ لیں. یہاں ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رشتہ جن پر تو نے انعام فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 69 میں جو ہے اس کی وضاحت آتی ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، سبحان الفاظ ہے ومن یطع اللہ و رسولہ, جو کوئی اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی, فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, تو یہی لوگ ہوں گے ان لوگوں میں سے جن کا اللہ نے انعام فرمایا, یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. تو کتنا عمدہ معاملہ ہے, تو اگر ہم بھی سیدھے رستے پہ چلیں گے تو یہی لوگ ہمارے بھی جو ہے وہ ساتھی بنے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مغضوب علیہم کون ہے, فرمایا کہ اس کی مثال ہے یہود. مغضوب علیہم ایسے لوگوں کا کہتے ہیں جن کا اللہ کا غضب ہو, اور یہود کا اللہ کا غضب کیوں ہوا, کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی, پتا تھا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں لیکن اس کے برخلاف کیا, اللہ کو ناراض کیا. تو یہ جو ہے ظالمین کا معاملہ ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے مغضوب علیہم اور ظالمین کے لیے آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نصارہ ہیں, عیسائی ہیں, اور ان کے دل میں تو محبت تھی اللہ کی, رسول سے بھی محبت تھی, لیکن محبت کو اتنا بنا دیا کہ رسول ہی کو خدا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, چنانچہ وہ اعتراض کا شکار ہو گئے. اور جو ہے ابن ماجہ کی روایت میں بیان ہوا کہ ظالمین سے مراد نصارہ ہے, جبکہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک ہی گروہ مراد, یہاں کوئی تین گروہ بیان نہیں ہوئے, ایک ہی گروہ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جن پر اللہ کا غضب نہیں ہوا اور جنہوں نے اپنی راہ کو گم نہیں کیا. وہ گروہ کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو ہم ان کے رستے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا. آخر میں آمین کہنا مستحب ہے اور مسنون ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے تکتے گناہ معاف کر دیے جاتے. تو یہ آمین کہنا مسنون ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. بتاخیر میں ایک حدیث قدسی صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قسم الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے, فنصفہا لی و نصفہا لی عبدی, پس اس نماز کا آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے, ولی عبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا, اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین, جب بھی بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین, قال اللہ حمدنی عبدی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری حمد کی, واذا قال الرحمن الرحیم, اور جب بھی بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, قال اللہ اصلاح علی عبدی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری جو ہے وہ ثنا بیان کی, فرمایا واذا قال مالک یوم الدین, اور جب بھی بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, واذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب بھی بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, قال هذا بيني وبين عبدي, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان, ولی عبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا, فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, جب بندہ یہ آخری تین آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هذا لعبدي ولی عبدی ما سأل, یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا. تو یہی معاملہ ہے نماز کا کہ اس میں ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, خصوصاً سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. تو جو ہے اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت سورہ بقرہ ہے اور اس کے بھی فضائل سن لیجئے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں سورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہروین فرمایا, یعنی نہایت تابناک صورت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دو صورتوں سے محبت رکھے گا, یعنی سورہ بقرہ سورہ آل عمران سے, تو قیامت کے روز یہ دونوں بدلیوں کی صورت میں آ کر محبت کرنے والوں کا سایہ کریں, یعنی بادلوں کی شکل میں یہ صورتیں ہوں گی, اور جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو یہ صورتیں اپنے پہننے والوں پر محبت رکھنے والوں پر سایہ پڑھنا ہوگا. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ پہلی مدنی صورت ہے سورہ بقرہ, اور اس سے پہلے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا, 13 برس آپ مکہ مکرمہ میں رہے تھے اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا, اور اس حوالے سے لوگوں میں 3 گروہ بن گئے. ایک ان آیات جو 2/3 قرآن نازل ہوا تھا اس کو ماننے والے, یعنی اہل ایمان, دوسرا گروہ وہ تھا جو اس قرآن کو رد کرنے والا تھا, یعنی کفار, اور تیسرا گروہ جو واضح ہو کر سے مدینہ میں جو ہے وہ نظر آیا وہ منافقین کا, جو بہن بہن تھا درمیان درمیان, وہ اپنا جان اور مال کے ساتھ سے جو ہے مخلص تھے اور جہاں فائدہ دیکھتے تھے اس کے ساتھ ہو جاتے تھے, کبھی مسلمانوں کے ساتھ کبھی جو ہے کفار کے ساتھ. اسی طرح یہ طویل ترین صورت ہے ہم سب جانتے ہیں, اور دو تہائی مکی قرآن نازل ہو چکا تھا. اب اس صورت کا تعارف یہ کہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے, دو حصے کے کیے جاتے ہیں. پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں خطاب جو ہے 700 امت مسلمہ سے یعنی یہود سے, اور دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے, اس میں خطاب مسلمانوں سے. ابتدائی 4 تمہیدی رکوع جو ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ, اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے جن کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دی, یعنی کافر منافق اور مسلمان. ان میں جو ہے دوسرے رکوع میں ان میں سے کافر منافقوں کے لیے مثالیں بیان ہو رہی, تیسرے رکوع میں دعوت اسلام ہے دعوت دین ہے, اور چوتھے رکوع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے, ان کو خلیفہ بنانے کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی, اور یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے بارے میں سمجھ لیجیے یہیں پر کہ 28 حروف ہیں کل جو ہے الفابیٹ عربی زبان کے, ان میں سے 14 استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات کے طور پر, اور ایک لفظ میں بھی حروف مقطعات آئے اور 5 زیادہ سے زیادہ 5 ایک ساتھ آئے. اور ان کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ محمل نہیں ہے یعنی سلینگ نہیں ہے, یہ بامانے ہیں, لیکن کہ حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم یا پھر اس کے رسول کو معلوم. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسماء الصفا ہیں یعنی سورتوں کے نام ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں طہٰ, یاسین اور اسواد, سورہ حامیم, سجدہ, سورہ قاف, سورہ نور. تو یہ جو ہے بعضوں کی رائے ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں, البتہ یہ بامانی حروف ہیں. مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ فتح کر کے انہیں پڑھا جاتا ہے, ملا کر نہیں پڑھا جاتا. اور اچھا تو خانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ بطور آزمائش کے نازل کیے گئے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں یا نہیں. پہلا ہی قرآن شروع ہو رہا ہے ایسے کلمات سے کہ جو ہماری عقل میں آنے والے نہیں. اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ اسرار وحی ہے, اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل ہوتا ہے کہ ہر اس کتاب کے کچھ راز ہوتے ہیں اور قرآن کے راز یہ حروف مقطعات. جناب دوسری آیت جس میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, اور فرمایا ھدی للمتقین, اور ہدایت ہے متقین کے لیے, نہ اس کتاب میں شک ہے نہ اس کی کانٹینٹ میں شک ہے. اور لیکن یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے, طلبگاروں کے لیے, جو تقویٰ حاصل کرنے والے. اب یہ متقین کی صفات پھر آ رہی ہے آیت نمبر 3-5 میں. اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, پہلی صفت آئی. متقین کون ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کہتے ہیں اندیکھی چیزیں, اللہ, فرشتے, آخرت, جنت, دوزخ, یہ سب اندیکھی چیزیں, تو ان پر ایمان لانے والے. اور فرمایا ویقیمون الصلاۃ, اور یہ دوسری صفت ہے ان کی کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز, یعنی اللہ سے تعلق استوار رکھتے ہیں. فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری صفت ہے, یعنی اللہ کی محبت کی خاطر دنیا کی محبت کو قربان کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف, اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, یعنی تعصب نہیں رکھتے اور جہاں سے بھی حق نظر آتا ہے اسے اختیار کرتے. تو اب آخرت ہم یقینون, اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں, حساب کتاب ہوگا, یہ موت کے بعد مرکز ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور ایک ایک قول کا ایک ایک عمل کا حساب کتاب دینا ہوگا. آگے جو ہے کفار کا بیان آ رہا ہے, بلکہ جو ہے اس سے پہلے چند آیات ہیں جو جن کے پاس مطلب ہے وہ فالو کر سکیں گے. فرمایا ہدایت کا اعلیٰ حدم میں رب دیں, یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے, یہ دنیا میں ان کا انجام ہے. متقین کا آخرت میں کیا معاملہ ہے؟ وہ اولائے کا عمل مفلحون, اور یہی لوگ فلاح پانے والے. کفار کا ذکر آ رہے تھے آیت نمبر 6-7 میں. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو برابر ہے ان پر کو آپ انہیں خبردار کریں یا آپ انہیں خبردار نہ کریں. لا یؤمنون, وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, ان کا انجام کیا ہے دنیا میں؟ اللہ نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر. والا تم رحیم, اور ان کے کانوں پر, نہ دل سے حق قبول کر سکتے ہیں نہ کانوں سے حق جو ہے ان کے دل تک پہنچ سکتا ہے. والا افطار رچاوا, اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے. فرمایا بلہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے ہے بڑا جو ہے وہ عذاب, بڑا عظیم عذاب. اس کے بعد آیا آیات 8-16 تک منافقین کا بیان. آپ دیکھیں گے سب سے تفصیل سے منافقین کا بیان ہے. وہاں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, بلکہ وہ دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور لوگوں کو جو ایمان لائے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور وہ دھوکا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. ایمان لے آتے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں سمیٹ لیتے, لیکن ایمان نہ لا کر بڑی محرومی ان کے حصے میں آئی ہے. ایمان لانے والے کہاں پہنچ گئے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یعنی انبیاء کے بعد عظیم ترین انسان, اور یہ جو ہے وہ جہنم کے گھروں میں پہنچ گئے. تو سمجھ لیں ہم بہت عقلمند ہیں, لیکن حالانکہ یہی بیوقوف ہے. فرمایا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. بیماری کیا ہے؟ جان اور مال کی جیجا محبت. فزادہم اللہ مرضا, بس اللہ نے بڑھا دیا انہیں مرض کے ادبار سے. بلہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب. بما کانوا یکذبون, بسبب ان کی تکذیب کرنے کے, جھٹلانے کے. وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الأرض, جب بھی ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ. قالوا انما نحن مصلحون, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے, ہم فساد تھوڑی نہ چاہ رہے. اور ان کی اصلاح کیا ہے؟ حق اور باطل میں دوستی ہو جائے, مسلمان اور کفار ایک ہی ہو جائے. وہ کہتا ہے بس سب کچھ لو, آپ اس میں لڑکی ہو جاؤ, بس سب ہی ایک ہے. اللہ کو مانو تو بھی صحیح ہے, نہ مانو تو بھی صحیح ہے. رسول کو مانو تو بھی صحیح ہے, رسول کو برا بلا کہو تو بھی صحیح ہے. تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح آپس میں دوستی ہو جائے, پر اور وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. فرمایا اللہ انہم هم المفسدون, آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی فساد کرنے والے. ولا اللہ یشعرون, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. جناب آگے کافروں کے لیے تمثیل بیان ہو رہی ہے, اور ان کے لیے مثال آیات 17-18 میں بیان ہوئی کہ جیسا کہ کسی شخص نے آگ روشن کی, مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک گیت کا ماحول اس سے روشن ہو گیا. لیکن جب ہر چیز روشن ہو گئی ہو تو ان کی بصارت اللہ تعالیٰ کرے, تو حالانکہ ہر چیز نظر آ رہی ہے, سیدھا رستہ کیا ہے, غلط رستہ کیا ہے, لیکن ایک آدمی کی بصارت ہی نہیں ہے, وہ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی, تو وہ پھر اس روشنی میں بھی کچھ نہیں پا سکے گا. تو یہ مثال ہے کفار کے لیے. اور منافقین کے لیے مثال بیان ہو رہی ہے آیات نمبر 19-20 تک, کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھیری رات میں زور کی بارش ہو رہی ہے, اس میں گرج بھی ہو, چمک بھی ہو, اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوتے ہوئے ہو اس ڈر سے کہ کہیں جو ہے ہم مری نہ جائیں, بجلی ہم کر نہ دیں. جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو چلنے سے, جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹکر کا کھڑے ہو جاتا ہے. تو یہ مراد ہے منافقین سے. آسان آسان جو اللہ کے احکامات آتے ہیں ان پر عمل کرنے سے, جہاں مشکل احکامات آئے سود نہ لو, اور جو ہے وہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرو, صرف جمعہ جمعہ نہیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں, حلال رزق حاصل کرو. اسی طرح قرضے کے احکامات آتے ہیں تو ٹکر کا کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں روزے رکھ لیں گے, کوئی کبھی کبھی صدقہ خیرات کر لیں گے. تو یہ مثال ہے منافقین, اللہ تعالیٰ جناب سمجھ عطا فرمائے. پھر تیسرے رکوع میں عالمی رسول کی عالمگیر دعوت کا ذکر ہے. الفاظ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا, اس کی عبادت کرو تاکہ تم جو ہے وہ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو دنیا میں دردر کی ٹھوکروں سے, بچ سکو دردر ہاتھ پھیلانے سے, بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کے ساتھ اطاعت کرنا. تو اللہ کی اطاعت کرنے والے دنیا میں بھی امن سے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی امن میں ہوں گے. اسی طرح اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ آیت نمبر 22 میں دلیل دی گئی, الذی جعل لکم الارض فراشا, اس لیے کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بنا دیا تمہارے لیے فرش, والسماء بناء, اور آسمان کو بنا دیا چھت, وانزل من السماء ماء, اسی نے برسایا آسمان سے پانی, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, پانی کے ذریعے سے اس نے ثمرات پیدا کیے تمہارے لیے بطور رزق کے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, بس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرو جانتے بوجھتے, اس نے عظیم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے. آیت نمبر 23 میں صداقت قرآن اور اثبات رسالت ہے, اور کہا گیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تم جو ہے وہ شک کرتے ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو اس کے مثل سموت لائک جو ہے کوئی آیت لے آؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اپنے ساتھیوں کو مددگاروں کو جمع کر لو اللہ کے سوا جنہیں تم چاہو, ان کو تم صادقین, اگر تم اس شک میں سچے تو ظاہر اللہ کا کلام ہے, یہ چیلنج جو ہے 1450 سال سے موجود ہے اور جو ہے اس کو کوئی میٹ نہیں کر سکا. قرآن سے ہدایت کسے ملتی ہے کسے نہیں, یہ بھی بیان ہو گیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں سب فرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی, اس سے بھی جو ہے کم تر کوئی مثال بیان کرے. فرمایا الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق, وہ لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق اللہ کے ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, البتہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ارادہ اللہ نے فرمایا ایسی چھوٹی مثال بیان کر کے. فرمایا کہ جو ذل نہیں کثیرہ وہ یہدی بھی کثیرہ, وہ اللہ اسی طرح کی مثالوں سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. اور گمراہ کسے کرتا ہے؟ وما یضل به الا الفاسقین, گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. فاسق کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑ دے, نافرمانی کرے. ہر آدمی جو ہے وہ گمراہی میں نہیں کرتا, گمراہ وہی ہوتا ہے جس کا ارادہ ہی گمراہی کو ہوتا ہے. تو جو ہدایت کی تلاش میں قرآن کرتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے, اور جو نافرمانی کے ارادے سے پڑھتا ہے کہ ہیلے بہانے ڈھونڈے سے تو اس کے حصے میں سے گمراہی بھی آتی ہے. فاسقین کی 3 علامات بیان ہو رہی ہیں آیت نمبر 27 میں. فرمایا پہلی علامت ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں, دوسری علامت آ رہی ہے فساد رحمی کرتے ہیں, اور تیسری علامت آ رہی ہے کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. آیت نمبر 28 میں فلسفہ حیات ہے, کئی فتح قرون اب اللہ, تم کیسے اللہ کی اس کا انکار کرتے وکن تم اموات الفاحیات, جبکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا. تم میں یوں عید حکم پھر وہ تمہیں موت دے گا, تم میں یوں عید حکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا, تم میں نہیں تو جاؤں پھر تمہیں اسی کی طرف جانا. یہاں دو موتوں دو زندگیوں کا ذکر, پہلے تو ہم کچھ نہیں تھے, اللہ نے وجود دیا ہماری ارواح کو بنایا کن کہہ کے اور پھر انہیں سلا دیا, یہ ہماری پہلی موت تھی جس کا یہاں ذکر ہے. پھر اس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, یہ پہلی زندگی, پھر یہاں ہمیں موت آئے گی یہ دوسری موت ہے, پھر آخرت میں ہمیں زندگی ملے گی یہ دوسری زندگی ہے. تو دو موتیں اور دو زندگیاں, تو ایک موت ہم گزار چکے, پہلی زندگی گزار دیں, دوسری موت ہمیں دیکھنی ہے اور پھر دوسری ہمیشہ رہنے والی زندگی گزار دیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موت وہ کہتے ہیں تو اسے پیمانے امروز و پیدا سینا نا جاویدا پہم روا حدم جمع ہے زندگی. تو موت کو سمجھے ہیں واپس استقام زندگی ہے, یہ کام زندگی صبح ہے دبا کے زندگی, بظاہر ہمیں لگتا ہے زندگی کی شام ہو گئی موت آ گئی, لیکن یہ موت جو ہے صبح دوام زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے. تو اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. آیت نمبر 29 سے کہ اللہ کے لیے انسان کے لیے خلافت عرضی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں سب کا, ثم استوى الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف, فَتَبَّهُنَّا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, تو اس نے بنا دیا سوا دیا اسے 7 آسمانوں میں, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہے چیز کا علم رکھنے والا. تو جناب یہاں پر ہم رکتے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا ہمارا. جیسے میں نے کہا کہ وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے, تیزی سے اہم آیات ہم کریں گے کوشش کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے انشاءاللہ. کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی ہم تراویح پڑھیں تو 3 پارا رہے, اور کچھ آیات ہم نے پہلے کری ہوں تاکہ جب وہاں سن رہے ہوں تو ترجمہ ذہن میں آ رہا, تو انشاءاللہ جو ہے وہ کیونکہ آج تفصیل سے بات ہوگی سورہ فاتحہ پر, کیونکہ یہ ہمیں ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے, آئندہ پھر ذرا مختصر بات ہوگی تاکہ زیادہ آیات ہو سکے. جزاکم اللہ, آئیے جی تراویح ادا کریں گے بعد.